أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. سلام الله. شب شب عاشور ہے، آج کی شب مناجات کی شب ہے، آج کی شب شب شہادت ہے، آج کی شب شب گریہ و زاری ہے، شب عبادت ہے، شب راز و نیاز ہے، آج کی شب عبد و معبود کے درمیان پائے جانے والے رشتے کی شب ہے. آج کے لیے جو آج کی شب جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں، بہت ہی مخصوص اعمال ہے. آج کی شب 100 رکعت نماز، جس میں ایک حمد اور ایک قل ہو اللہ ہر وقت میں، اور دوسری نماز نماز امیر المومنین ہے، جو ایک الحمد اور 50 قل ہو اللہ کے ساتھ. 2 رکعت نماز ہے، ایک الحمد اور 50 قل ہو اللہ کے ساتھ. یہ ان دو نمازوں کا ذکر آیا ہے. آج کی شب کو امام حسین علیہ السلام نے ایک مخصوص انداز میں آج کی شب گزارا ہے. اولیاء اللہ کی اگر تاسی کرنا ہے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ اگر چلنا ہے، امام حسین علیہ السلام کی اگر تاسی کرنا ہے، تو پھر آج کی شب کو عبادت کا رخ دینا ضروری ہے. اگر ہم ائمہ معصومین کی تاسی کرتے ہیں کہ وہ جیسا کریں ہم ویسا ہی کریں گے، اور پھر ظہر عاشور کا اہتمام، جیسا کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، ظہر عاشور کا اہتمام وہ یہ ہے کہ آپ نماز ہر روز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ظہر عاشور کی نماز زیر سمام میدان میں پڑھنا، فجر کی نہیں کہہ رہا ہوں، مغرب کی نہیں، ظہر عاشور کی نماز. کیونکہ امام حسین نے وہ نماز خیمے میں نہیں پڑھی تھی، وہ نماز خیمے میں نہیں پڑھی تھی، بلکہ وہ نماز امام حسین نے میدان میں پڑھی تھی. جو نماز تھی وہ نماز ہے جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اس کی فقہی اصطلاح میں نہیں ذکر کروں گا. 3 خصوصیتیں تھیں اس نماز کی. امام حسین خیمے بھی پڑھ سکتے تھے، فرادہ بھی پڑھ سکتے تھے، چھپ کے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جماعت سے پڑھی امام حسین، علنن پڑھی، سب کے سامنے پڑھی. الگ الگ پڑھی جا سکتی تھی لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی. اور جب تیر برس رہے تھے اس وقت پڑھی، اول وقت میں پڑھی. تین باتیں: اول وقت میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اول وقت جماعت میں خیمے میں بھی ہو سکتی تھی، اول وقت جماعت میں اور علنا. تین خصوصیتیں تھیں ظہر کی نماز کی. وہ خصوصیتیں اگر پیدا ہوں گی تبھی عاشورہ کا اصل مقصد دنیا کو معلوم ہوگا. لیکن اگر ان مخلصین کے مشوروں کو آپ فراموش کر دیں گے، ہم لوگ زبانی مسلمان ہیں، زبانی شیعہ ہیں، میدان عمل میں جنہوں نے دشمن کے نرغے میں اپنا تشیع برقرار رکھا، وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور حسن نصر اللہ جو ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے تشیع کی، اس وقت دنیا میں ہزاروں پارٹیاں ہیں، ہزاروں لشکر ہیں، لیکن کوئی لشکر اللہ کے نام کا نہیں ہے. اللہ کے نام کا کوئی لشکر نہیں ہے. اتنے حزب ہیں دنیا میں، حزب کا پارٹی کو کہتے ہیں، حزب القاعدہ ہیں، حزب جھنگوی ہیں، حزب داعش ہے، مختلف حزب ہیں، لیکن حزب اللہ دنیا میں ایک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام کا جو حزب ہے حزب اللہ، یہ مسلمانوں کے کسی اور فرقے سے اس کا تعلق ہوگا، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ حزب اللہ کا تعلق ہم سے ہے. ہم حزب اللہ والے، یعنی اللہ کی پارٹی والے ہم ہیں. دنیا میں اگر اللہ والے اگر مانے جاتے ہیں تو ہم مانے جاتے ہیں. اللہ کے نام سے اگر کسی کی شناخت ہے تو وہ ہماری شناخت ہے. یہ ہمارے لیے افتخار ہے، یہ ہمارے لیے عزت ہے، یہ ہمارے لیے آبرو ہے. جو سلسلے کلام جاری تھا اس کے تعلق سے بس دو چار جملے عرض کر کے میں رب مصائب دو صلوات پڑھے محمد وان. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، عنوان کربلا استمرار حرکت انبیاء ہے، کہ کربلا اسی حرکت کے ذیل میں پیش آیا جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا. یہ آدم علیہ السلام ہوں یا نوح علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہیں اللہ نے انسانوں کے درمیان سے منتخب کیا ہے اپنے منصب کی اجرائی کے لیے، اپنے حقوق کی اجرائی کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اللہ نے انسانوں کی بھیڑ میں سے چند انسانوں کو منتخب کیا ہے، اور منتخب کرنے کے بعد میں انہیں ذمہ داری دی ہے، اور ان سے عہد لیا ہے، اور ان سے وعدہ لیا ہے، انہیں آمادہ کیا ہے اپنے پیغام کو ان کے ذریعے قوم تک پہنچانے کے لیے. تو انہوں نے اللہ سے میثاق کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہاں پروردگار، ہم تیرے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گے. یہ ذمہ داری جنہوں نے سنبھالی، جن کو اللہ نے پیغام دیا وہ نبی کہلائے، جن کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ قوم تک ہمارا پیغام پہنچائیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے. جن تک اللہ نے پیغام پہنچایا، رب بین المعبود والعبد قائم ہوا تو نبا سے نبی ہوا، وہ نبی ہے. نبی سے میثاق لیا کہ جو پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اگر آپ ہی کی حد تک رہنا ہے تو وہ نبی ہے. لیکن ان سے جب میثاق لیا جاتا ہے کہ آپ کو اس پیغام کو قوم تک پہنچانا ہے، تو ایسے نبی کو رسول کہا جاتا ہے. جب رسولوں سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہم نے ذمہ داری دی تھی پیغام پہنچانے کی، اس کو آپ عملی طور پر اجرا بھی کروائیے، اس قانون کی نگہبانی بھی کیجیے، اس کو عملی شکل میں، کیونکہ رسولوں نے پہنچا تو دیا لیکن کتنے رسول قوم نہ بنا سکے، افراد تھے لیکن قوم کی شکل میں نہیں آئے. جب وہ قوم کی شکل میں آ گئے تو ان اس قوم کی امامت کی بھی زائد ذمہ داری دی گئی. یہ ترتیب کے ساتھ ہے, اس لیے کہ امامت بغیر نبوت کے ممکن نہیں ہے, حتیٰ رسالت بغیر نبوت کے ممکن نہیں ہے. رسول بننے کے لیے پہلے نبی ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ جب تک آپ کے پاس پیغام نہیں آئے گا آپ پیغام پہنچائیں گے کیسے؟ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے نا, اور جب تک آپ پیغام پہنچائیں گے نہیں اس پیغام پر عمل کیسے کروائیں گے, اس کو مرحلے اجرا میں کیسے لائیں گے؟ تو یہ سب کے سب اللہ کے منصب کا نام ہے. کسی کے پاس بھی ذاتی مستقل قدرت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ امام ہو, مستقل سورس نہیں ہے ان کے پاس, مستقل پاور ان کے پاس نہیں ہے. یہ سب کے سب تابع حکم الہی ہیں. ان کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے ذمہ داری کے ساتھ. ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا سا شائبہ بھی یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. اگر خدا نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں میں کہ یہ جو بات شعرا بغیر سوچے سمجھے کہ کچھ شعر کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتی ہے ہمیں ثابت کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ جسے خدا نہیں دے گا اسے حسین دے دیں گے, یہ توحید کے خلاف ہیں, شریعت کے خلاف ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف ہیں کہ جو چیز خدا نہیں دے گا وہ امام حسین بھی نہیں دیں گے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں دے گا حسین دے دیں گے, مطلب یہ ہے کہ امام حسین اللہ کی بات کو اگر نہیں مانتے ہیں تو نعوذ باللہ ہوائے نفس سے کام لیتے ہیں, یعنی اپنے سے اپنی مرضی چلاتے ہیں. اگر رزن لقضائہ و تسلیما لامرہ نہ ہو تو وہ امام نہیں ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو رزن لقضائہ و تسلیما لامرہ ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے حتی مرسل اعظم وما ينطق عن الهوى, جو ہوا سے بات نہیں کرتے وہ وہی سے بات کرتے ہیں. اپنے سے یہ مستقل, اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مستقل آ جائے تو پھر وہ توحید نہیں ہے. اس کا مطلب وہ دین کو آپ نہیں مان رہے, یعنی اللہ کو اگر آپ مستقل نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توحید ناقص ہے. جس کی توحید ناقص ہے اس کا دین ناقص ہے, پھر وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی غیر مسلمان شیعہ ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور شیعہ غیر مسلم کو نہیں کہتے, مسلمان کو شیعہ کہتے ہیں, اور پیور مسلمز کو شیعہ کہتے ہیں. یہ جو ابھی بتاؤں گا کہ یہ جو اسلام کے دشمن جو عناصر ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کبھی شیعہ کا لفظ مثبت نام سے آیا ہی نہیں ہے, جبکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر لفظ شیعہ مثبت معنی میں استعمال ہوئے, یعنی اچھے معنی میں استعمال ہوئے. جیسے ان من شیعته لابراہیم وہذا من عدوه وہذا من شیعته, یہ سب اچھے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. اور پیور مسلمز کو شیعہ کہتے ہیں, پیور مسلمانوں کو, بالکل خالص مسلمان کو شیعہ کہتے ہیں. اگر آپ دیندار دین کو نہیں مانتے ہیں تو آپ شیعہ نہیں ہیں. دین کو مانیں گے آپ صحیح مسلمان ہوں گے, اور سارے مسلمانوں میں پکے مسلمان ہوں گے تو آپ شیعہ کہلائیں گے. ایک بات, اور اللہ کے مقابلے میں اگر آپ کسی کو بھی مستقل مانیں گے کہ یہ زندہ کرتے ہیں بغیر حکم خدا کے, یہ مارتے ہیں بغیر حکم خدا کے, یہ توحید کے خلاف ہیں. آپ کے خود یعنی شیخ صدوق نے خود یہ باتوں کو لکھا ہے, یعنی شیعہ عقائد یہ کہتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا, اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہتے. اگر ہم اپنی طرف سے بات کہیں تو پھر ہم بھی اس مذہب کا حصہ نہیں ہیں. پنڈت ہوں گے, کچھ بھی ہوں گے, لیکن اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہم جو بھی کہیں گے کتاب سے اگر کہیں گے تو صحیح ہے, اس میں سمجھنے اور سمجھانے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پرابلم ہو. مثال کے طور کے اوپر بات ہم کچھ بات کہیں, آپ اس کو پوری طرح سے نہ سمجھیں, یہ ممکن ہے. ہم یا ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہوں اور اس معافی ضمیر کو پوری طرح سے نہ نبھا سکے, یہ ایک بات ہے. کیونکہ الفاظ پر جب معنی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو الفاظ کی پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں. الفاظ نازک ہوتے ہیں, معنی جب وزندار معنی جب کمزور الفاظ پر ٹکائے جاتے ہیں تو یہ کمزور الفاظ کے پائے لڑکھڑانے لگتے ہیں اور معنی کا بوجھ برداشت نہ کر کے الفاظ دم توڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے معنی زمین پہ گر جاتے ہیں, اس کو پھر سمیٹنا پڑتا ہے. آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معنی کمزور ہیں, معنی جاندار ہے, الفاظ نہ نبھا سکے معنی کا بوجھ نہ برداشت کر سکے. لیکن اگر آپ توڑ مروڑ کے کسی بات کو پیش کریں گے تو اس میں آپ کی غرض معلوم ہوگی کہ آپ مغرض ہیں, کچھ نہ کچھ غرض آپ کی وابستہ ہے. اگر آپ کسی بات کو کاٹ پیٹ کے کوئی بات پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاٹنا آپ کی دیانت داری کے خلاف ہے. آپ کو کوئی بات پہنچانا ہے تو پوری پہنچانا ہے. اگر آپ آدھی بات پہنچا رہے ہیں, آدھی نہیں پہنچا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیانت دار نہیں ہیں. یہ روش انبیاء کی روش کے خلاف ہے, یہ روش مرسلین کی روش کے خلاف ہے. اور جو روش کے خلاف جو جائے گی پھر وہ اللہ کا راستہ نہیں. اللہ کا راستہ سیدھا ہے. انبیاء مرسلین, ائمہ, وارثین انبیاء, وارثان رسول, وارثان ائمہ, یہ پورا سلسلہ جو ہے ایک سلسلہ ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ ہے, اسی کا ایک حصہ ہے. سب الگ الگ نہیں ہیں. آدم کے مقابلے میں نوح نہیں ہے, نوح کے مقابلے میں ابراہیم نہیں ہے, یہ سب طولی ہے, عرض میں نہیں ہے, یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں لائیں, ایسا نہیں ہے. سب ایک ہیں, سب ایک سلسلہ ہے. اور اللہ کے نمائندے ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی اللہ کے سچے تابع ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جو فرق ہے بس وہ یہی ہے کہ ذاتی طور پر کسی نے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا تو اس کو اولو العزم کا خطاب دے دیا گیا, کسی نے جو ہے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا, زیادہ جو ہے وہ جو چیز کی ذمہ داری دی گئی تھی اس کو پوری طاقت کے ساتھ, زائد طاقت کے ساتھ اس کو جو ہے پیش کیا. تو یہ جو کاٹ پیٹ کے جو پیش کرنے کی جو چیز ہے یہ مذموم حرکت ہے, یعنی ناقابل, یہ انسانیت کے خلاف ہے. آپ کسی کے ایک معمولی انسان کے متعلق آپ یہ کام کریں لیکن تاریخ میں یہ بات یاد رہ جائے گی, تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی. اور پھر قوم کے اوپر یہ دھبا لگ جائے گا کہ ناانصافی کا دھبا لگ جائے گا, بے عدالتی کا دھبا لگ جائے گا, یہ قوم کے لیے نقصان دہ ہے. مثال کے طور پر دیوبند اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے, غلط فتویٰ دیتا ہے, تو دیوبند کی شان متاثر ہوتی ہے پوری دنیا کے سامنے. اور الیکٹرانک میڈیا آپ جانتے ہیں آج کے دور میں, اگر اس کو یہ بات معلوم ہو جائے تو وہ خوب اچھالے گی, اچھل کے کہے گی کہ فتویٰ جو ہے علماء نے بغیر سورس کے دیا ہے, بغیر دلیل کے دیا ہے, اور اس کی ساکھ متاثر ہو جائے گی. اسی طرح سے علماء ندوہ اگر کوئی فتویٰ دے تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ علماء پہ دباؤ اگر بنائیں گے تو یہ غلط ہے, آپ کے لیے غلط ہے, یعنی آپ کی قوم کے لیے غلط ہے کہ آپ اپنی غرض نکالنے کے لیے سیاسی پارٹیوں میں رد و بدل کرنے کے لیے کہ کسی کو پارٹی سے نکالا جائے یا کسی کو پارٹی میں داخل کیا جائے. یہ سیاست کی پارٹی بازیاں سیاست میں کیا جاتا ہے, مذہب میں سیاست نہیں چلائی جاتی ہے. مذہب کے یعنی مطلب مذہب میں پینترے بازیاں, دھوکہ دہی, فریب, یہ نہیں چلتا ہے. مذہب میں پاک سیاست چلتی ہے, پاکیزہ سیاست چلتی ہے. مذہب میں سیاست ہے, مذہب عین سیاست ہے, سیاست عین مذہب ہے, لیکن مذہب کے اندر فریب کاری نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں گزشتہ سال کے واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ گزشتہ سال میرے تعلق سے جو ہوا, میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نقصان قوم کا کس حد تک کیا گیا. میرا نہیں کیا گیا البتہ, کیونکہ میں تو یہاں تھا ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا, میں تو باہر تھا. آنے کے بعد مجھے معلوم ہے یہ ہوا ہے, تو مجھے اتنا ہی افسوس ہوا جیسے جتنا ہر آدمی کو ہوتا ہے, کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں ہوں. میں نے تو بتا رہا تھا کہ میں یہاں ہوں, اگر آپ آنا چاہتے تو آئیے یہاں پر, لیکن کوئی وہاں نہیں آیا. میں پتہ بتا رہا تھا, ایڈریس دے رہا تھا. تو اگر آپ سوال کو کاٹ کے جواب رکھیں گے یا جواب کو کاٹ کے سوال رکھیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی آپ فتویٰ صادر کریں گے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو قوم کے ذمہ دار لوگ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ یہ جو ہے یہ کوئی معمولی بات تھی. اگر کسی کی موت ہو جاتی, افواہ ایسی چیزیں دیکھیے جس میں لوگوں کی موت ہوتی ہے, افواہوں سے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں, کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں. خود حیدرآباد میں ایک زمانے میں افواہ اڑی تھی کہ پانی آیا تو اس پہ کتنے گھر برباد ہو گئے, کتنے لوگ مولا کے پہاڑ پہ گئے تو اترے ہی نہیں, ایک سال ہو گیا نہیں نیچے اترے. افواہوں کا اثر, افواہوں کی. آج عراق کے اندر جو داعش نے کام کیا صرف افواہوں کی بنیاد پر, افواہوں کی بنیاد سے پورا شہر خالی ہو گیا. جیسے کوفے میں ابن زیاد کے آنے کے بعد جو افواہ اڑی تھی, اس افواہ میں پورا کوفے کا کوفہ جو ہے وہ پلٹ گیا تھا. اسی طرح سے افواہوں کے اثرات ہوتے ہیں. یہ افواہوں کے اثرات جو ہے یہ کس نے آزمایا افواہوں کے اثرات کو؟ یہ شام کی حکومت نے آزمایا پہلی مرتبہ. دنیا کو غلط سیاست جو ہے اسلام کے اندر دینے والے یہ اموی حکمران ہیں, جنہوں نے انسان کے جذبات کا استحصال کیا, جنہوں نے انسان کے احساسات کا غلط استعمال کیا, جنہوں نے جھوٹ اور پروپیگنڈے سے کام لیا. انہوں نے شام والوں کو اتنا پروپیگنڈے کی زد میں لایا تھا کہ کہا تھا کہ علی نماز ہی نہیں پڑھتے. تو جب مسجد میں شہادت کی اطلاع ملی تو شام والوں نے پوچھا مسجد میں شہادت؟ تو کہا ہے نا مسجد میں شہادت. تب معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے. تو اتنا غافل رکھا گیا تھا. اور کوئی قوم اتنی غافل رہ سکتی ہے؟ یہ 1400 برس کے واقعات کو جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں خود ہم اپنے شہر میں, تو تعجب ہوتا ہے کہ کوفے کے حالات ہمارے شہر پر منطبق ہو رہے ہیں. افواہ سے آج متاثر کیا جا رہا ہے, یعنی وہ چیز جو کل استعمال کی گئی تھی آج اس کا استعمال پھر سے ہو رہا ہے. اور یہ بات تو میں کئی مرتبہ حیدرآباد میں کئی مرتبہ کہہ چکا تھا اور یہ بھی کہہ چکا تھا کہ آج ہی بات پہنچائی جاتی ہے. اس کی کئی مثالیں دیا تھا اور جو ہے کئی مرتبہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کہا ہے کہ غم حسین نہ کرو, ہم نے کہا ہے کہ محرم نہ مناؤ, ہم نے کہا ہے کہ حسین کا نام نہ لو, ہم نے کہا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کرو. یہ کہا ہے ہم نے, یہ کئی بار میں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا ہے, لیکن یہ آدھی بات ہے, پوری بات نہیں سنی گئی. پوری بات کیا ہے؟ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین. دوسرا جو جملہ میں نے کہا وہ ذہن میں رکھیں. میں نے کیا کہا کہ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین. آپ تک کیا پہنچایا گیا؟ نہ لو نام حسین. ہم نے کیا کہا تھا؟ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین, لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو. آپ تک کیا پہنچایا گیا؟ محرم نہ کرو. ہم نے کیا کہا تھا؟ لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو. جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہے ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو. آپ تک کیا پہنچایا گیا؟ شبیر کا ماتم نہ کرو. اگر آدھی بات سن کر اگر جج فیصلہ دے گا تو اس کے فیصلے کو حق بجانب مانا جائے گا یا ناانصافی پر مبنی مانا جائے گا, یہ مغرضانہ فیصلہ مانا جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین سے ہٹانے کے لیے کام کر رہے تھے. اگر مجلس اتحاد المسلمین سے ہٹانے کے لیے کریں تو میں پہلے ہی سے ہٹا ہوا تھا, آپ کو شاید اطلاع نہیں تھی. تو میں کیا کروں اگر آپ کو اطلاع نہیں تھی؟ اس لیے اب کوئی فرق نہیں پڑا ہے. مجلس کا ہم کو سپورٹ نہیں تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بولتے ہیں نا, یہ مجلس کے بھرنے پہ نعوذ باللہ بولتے ہیں, یعنی مجلس کے سپورٹ میں بولتے ہیں, ان کو مجلس کا سپورٹ ہے. تو میں کہوں گا کہ مجلس کا سپورٹ نہ ہم کو کل تھا نہ اب ہے. لیکن کل بھی ہم نے مجلس کو سپورٹ کیا تھا، آج بھی ہم مجلس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو ممکن ہے کہ آئندہ بھی ہم مجلس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم مجلس کو سپورٹ کر رہے تھے، مجلس ہم کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. یہ جملے معترضہ کے طور پہ میں آپ کو بیان کر دیا. پھر ایک عالم نے حیدرآباد سے کہا کہ کیونکہ وہ بہت اڑ رہے تھے ہم نے ان کے فرق کر دی. تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ کوئی آدمی کی شہرت دیکھ کر یا کسی آدمی کی مقبولیت کو دیکھ کر اس کے راہ میں جو ہے پتھر بچھانا یا کانٹے بچھانا یہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ یہ آپ فیصلہ کریں. البتہ میں حیدرآباد کے تمام علماء کے بارے میں نہیں کہوں، بعض ایسے عالم بھی تھے جو محرم میں یا نہیں تھے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. مرکز کے عالم نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا. ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے تعلق سے بھی ہوا، تو کہا آپ کے تعلق سے عوام نے کیا تھا، ان کے تعلق سے علماء نے کیا جو غلط ہے. یعنی علماء کا اس طرح کا فیصلہ غلط ہے جس نے پورے ہندوستان کو تشویش میں مبتلا کر دیا. اس ایسے وقت میں جب کہ تشیع کے دشمن حد سے زیادہ اس وقت پریشان کر رہے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈالنا اس وقت یہ وقت مناسب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس وقت ہم بہت ہی آرام اور سکون میں ہوں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپس میں گلے بھی کرتے رہیں، شکوے بھی کرتے رہیں، آپس میں جو ہے درد دل بھی بیان کریں، لیکن مل جل کے بیان کریں، نہ کہ غائبانہ طور پر بلائیں بیٹھیں. اور جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ لوگوں پہ ڈالا. میں اس لیے میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کیونکہ کیسٹ بھی ہے اور آپ لوگوں تک بات پہنچے. میں آپ لوگوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کے اوپر ڈالتے کہتے عوام کا ہجوم تھا ہم پر، پریشر تھا، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں تھی لیکن پریشر تھا ہم پر عوام کا، یعنی آپ لوگوں پہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جا کے دباؤ ڈالا. کیا 200 آدمی کھڑے ہوئے تھے، ان کو دباؤ ڈال رہے تھے اور دباؤ میں آ کر ہم نے یہ کام کیا. تو یہ آپ کا دباؤ ڈالنا بھی غلط ہے. اس کو دباؤ کو برداشت کریں اور اس دباؤ کے سے فتوے دینے لگیں تو پھر ان کو موقع ملے گا جو فتووں کے مخالف ہیں، جو شیعہ مرادے کے مخالف ہیں، یعنی وہ لوگ جو غیر مقلد لوگ ہیں، یعنی جو تقلید کے مخالفین ہیں. تقلید کے مخالفین آپ کو مسلمانوں میں اہل حدیث ہیں، ہمارے پاس بھی اہل حدیث کی طرح کے لوگ ہیں جن کو اہل اخبار کہتے ہیں. اخبار حدیث ایک ہی بات، یعنی اہل حدیث اور اخبار ایک ہی بات ہے. تو جو غیر مقلد ہیں، تو غیر مقلد کو تو موقع ملے گا، جبکہ ہمارے پاس فتوے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجتہد کی رائے ہے، یہ غلط باور کروایا گیا. مجتہد جب تک کہ اس کے پاس دلیل نہ ہو وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. یعنی قرآن اور حدیث کا حکم بیان کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. یہ صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے، کوئی بھی اپنی رائے اسلام میں نہیں دے سکتا ہے. عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مجتہدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، حتیٰ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا ہے. یعنی شریعت کا قانون اگر نبی بیان کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتا ہے. اگر اپنی طرف سے بیان کرے تو میں نے کل پرسوں بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر حتیٰ اے رسول اگر آپ کے قدم کو ہم نے مضبوط کیا ہے، اگر آپ تھوڑے سے مائل ہو جاتے ان کی طرف اور ان کے تمایل کی بنیاد پر آپ کوئی چیز صادر کرتے، کوئی حکم آپ صادر کرتے تو ہم آپ کے ہاتھ موڑ دیتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قوم کی مرضی کے مطابق اگر آپ کوئی حکم اپنی طرف سے صادر کرتے ہیں جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو یہ چیز آپ سے رسالت چھین لی جائے گی. یعنی وہ رسول نہیں رہے گا جو اپنی طرف سے بول رہے ہیں. اگر اللہ کا حکم وہ نہیں پہنچا رہا ہے تو وہ رسول نہیں ہے. اگر کوئی نبی اللہ کا حکم نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ نبی کیسا ہے؟ اپنی شریعت چلا رہے ہیں. تو دیکھیے آدم علیہ السلام کی شریعت وہی ہے جو نوح علیہ السلام، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اللہ کے احکام ہیں. اللہ نے کہا اتنا پہنچاؤ، انہوں نے اتنا پہنچایا. اس کے بعد اللہ نے کہا یہ حکم پہنچاؤ، انہوں نے وہ حکم پہنچایا. اور جتنا آدم کو پہنچانے کے لیے کہا تھا اتنا انہوں نے پہنچایا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں قوم تشکیل نہیں پائی تھی، نوح علیہ السلام نے قوم بنائی. تو نوح علیہ السلام کو کچھ قومی قوانین زیادہ دیے گئے، اس کے بعد جناب ابراہیم کو اور کچھ مسئولیتیں دی گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا انہیں حکم دیا اتنا انہوں نے پہنچا، اور اللہ ہی بانی شریعت ہے، اللہ شریعت بناتا ہے، قانون اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، نبیوں کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، رسولوں کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، ائمہ کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، وہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی کچھ کہی نہیں سکتا ہے، حتیٰ شفاعت کا حق بھی اللہ دیتا ہے تو حق شفاعت ملتا ہے. اطاعت کے قابل بھی اگر کوئی نبی ہوتا ہے تو حکم خدا ہوتا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو تو وہ قابل اطاعت ہوتے ہیں. یعنی کوئی فیصلہ، آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو بیان کرنا ہمارا کام ہے. اگر ہم فیصلہ دینے لگیں گے تو یہ اللہ کے مقابلے میں دکان کھولنا ہوگا، اور اللہ کے مقابلے میں اگر آپ دکان کھول رہے ہیں تو اس کو تاغوت کہا جائے گا. اس کو تاغوت کہتے ہیں. تاغوت کبھی جن کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کو شیطان بولا جاتا ہے. تاغوت پتھر اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو پتھر تاغوت بن جاتا ہے، انسان اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو انسان تاغوت بن جاتا ہے. جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ تاغوت ہے. اور وجتنب الطاغوت، طاغوت سے اجتناب ضروری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قانون اللہ کے مقابلے میں بنایا جا رہا ہے تو یہ اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہے ہی نہیں. اس سے شرک بھی واضح ہو جائے گا کہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ماننا ہے، اس کے حکم کو مان رہے ہیں تو آپ اس کے بندے، جس کی بات مان رہے ہیں اس کے بندے، آپ صدر انجمن کی بات مان رہے ہیں آپ اس کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. اگر وہ اللہ کی بات منوا رہا ہے تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے بندے نہیں ہیں. اس کی بات تھوڑی سن رہے، اس نے اللہ کی بات منوائی، ہم نے اللہ کی بات سنی. اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کچھ بھی کہتا ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں مگر تم کو ماننا ہوگا، تو پھر یہ کون ہوئے؟ یہ تاغوت کے بندے ہوئے. یہ فرعون نہیں کہا تھا کہ میں زمین کو بنایا ہوں، آسمانوں کو بنایا ہوں، چاند و سورج کو میں نے خلق کیا ہے، میں خالق ارض و سما. یہ فرعون نے بھی دعویٰ نہیں کیا، نہ نمرود نے دعویٰ کیا، نہ شد. جس کا بھی دماغ سالم ہے نا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں زمین و آسمان کو بنایا. ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تمہارے مالکوں میں سب سے بڑے مالک ہیں. یعنی تم ایک آفس میں کام کرتے ہو، وہ تمہارا مالک ہے، وہ جتنے مالک ہیں نا ان میں میں سب سے بڑا مالک، ان سب مالکوں کا مالک میں ہوں. انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا پالنے والا ہوں. یعنی پیسہ میں دیتا ہوں تمہارا، اس کو بھی پیسہ میں دیتا ہوں، تو بھی میں دیتا ہوں، تو میں سب سے بڑا رب ہوں. تو ایسے کئی لوگ ہیں اس وقت. ہم نے صرف فرعون کا نام سنا ہے، شداد کا نام سنا ہے، اس وقت بھی ہزاروں فرائنہ ہیں، ہر گلی میں ملیں گے، ہر کوچے میں ملیں گے. ہزاروں فرعون آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو کہتے ہیں اللہ کچھ کہتا ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات یہ. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو کہا میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں، میرا حکم مانو. تو یہ چبوتروں پہ بیٹھنے والے ہزاروں فرائنہ اس وقت ہیں، ہزاروں لوگ فرائنا، ہزاروں شداد و نمرود آج ہمارے درمیان میں. اللہ کے مقابلے میں حکم چلانا جرم ہے، خیانت ہے. اسی سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، اسی سے جو ہے مذہب ختم ہو جاتا ہے. پھر مذہب مذہب نہیں رہتا، دین دین نہیں رہتا. ہر انسان اگر اپنی چلانے لگے، آپ گالی کیوں دے رہے ہیں؟ کہ میری مرضی. یعنی ہوا و ہوس کا بندہ ہوں میں. اگر ہوا و ہوس کے آپ بندے ہیں تو افمن اتخذ الہہ ہوا، کیا نہیں دیکھا کہ جنہوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یعنی ہوا سے بات کر رہے ہیں. یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا ہوا سے بات کر رہے ہیں. ہوا سے اگر بات کر رہے ہیں یعنی خواہشات نفس کے آپ بندے ہیں، تو پھر اللہ کے بندے نہیں ہوئے. یا آپ خدا کے بندے ہوں گے یا ہوا و ہوس کے بندے ہوں گے. انبیاء علیہ السلام یہی کر رہے تھے کہ ہوا و ہوس کے بندوں کو نکال کر اللہ کے بندے بنا رہے تھے. اور جب جب بھی وہ تبلیغ کرتے تھے ان کے سامنے یہ دولت پرست یہ اقتدار پرست ان کے آگے آ جاتے تھے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ یہ مترسین جو ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کی حکومت کو برداشت نہیں کرتے, اسی لیے انبیاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ورنہ کیا وجہ ہے کہ 124,000 پیغمبروں میں کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا جس کے گلے پہ پھور کا ہار ڈالا گیا ہو, جس کو قوم نے تسلیم کیا ہو. اگر قوم قوم اتنا استقبال کر رہی ہے آپ کو, آپ کے جو ہے گلے میں جو ہے روڈی لوگ بھی پھول ڈال رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں ڈالا ضرور ہے, کچھ ہے ضرور. ایک موٹی سی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک موٹی موٹی مثالیں جیسا امام خمینی بھی دیا کرتے تھے کہ بھائی اگر یہ بڑی طاقتیں تمہاری تائید کرنے لگے تو تم سمجھو کہ کچھ تمہارے اندر کمی ہے, اور اگر یہ بڑی طاقتیں تمہاری مخالفت کر رہی ہیں تو سمجھو تم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر جو ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے لوگ اگر آپ کی تائید کرنے لگے, یعنی دشمن خدا اگر آپ کی تائید کرنے لگے, تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب جو انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم صرف جنت کی بشارت اور نیکیوں میں ہم وارث ہیں انبیاء کے, بلکہ ہمیں سختیوں میں بھی انبیاء کا وارث بننا ہے. مشکلات جو انبیاء نے اٹھائی کہ وہ انبیاء کی حد تک رہیں گی, ہم وارث سے انبیاء بنیں گے تو صرف جنت میں وارث بنیں گے, قرآنی مقصورات فی الخیام کے حجروں کے وارث بنیں گے, لم یتمثن انس قبلہم ولا جان کے وارث بنیں گے, کیا انبیاء کی سختیوں کے وارث نہیں بنیں گے, کیا انبیاء کی مشکلات کے وارث نہیں بنیں گے, انبیاء نے جو زخم کھائے وہ کون کھائے گا, انبیاء نے جو پتھر کھائے وہ کون کھائے گا, انبیاء نے جو تیر کھائے وہ کون کھائے گا. ہر انسان چاہ رہا ہے کہ ہم حاکم بن جائیں, ہم سرپرست بن جائیں, ہم بالادست ہو جائیں, لیکن جو مشکلات انبیاء نے اٹھائی تھی وہ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, ہم زخم کھانے تیار نہیں ہیں, ہم تلواروں کا وار کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور الحمدللہ کے انقلاب اسلامی کے بعد جو تحول آیا ہے تشیع میں وہ بہت قابل غور ہے. وہ یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد جو تشیعوں میں جو انقلاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ قبل از انقلاب بھی مجلسیں ہوتی تھیں, بعد از انقلاب بھی مجلسیں ہوتی ہیں. یعنی آج سے 35 سال پہلے قبل از انقلاب بھی عزاداری ہوتی تھی, بعد از انقلاب بھی عزاداری ہو رہی ہے, لیکن قبل از انقلاب ہونے والی عزاداری میں اور آج کی عزاداری میں بہت فرق ہو گیا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ کل واقعات سنے جاتے تھے, صرف کہانیاں سنی جاتی تھی, کبھی بڑھیا کی کہانی, کبھی بوڑھے کی کہانی, کبھی بچی کی کہانی, کبھی جو ہے گھوپڑی کی کہانی, کبھی جو ہے کسی بات کی کہانی, کبھی لکڑہارے کی کہانی, کبھی کسی غلام کی کہانی, اور جو ہے کبھی جو ہے اونٹ کی کہانی, کبھی جو ہے بکرے کی کہانی, کبھی جو ہے شیر کی کہانی, کبھی ببر کی کہانی. کہانیاں سنائی جاتی تھی اور لوگ اتنے مخلص تھے کہ ان کہانیوں کو روتے تھے. عمل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ مرحلے عمل میں کوئی چیز پیش نہیں آئی تھی, لیکن انقلاب کے بعد لوگوں نے میدان عمل میں حصہ لینا شروع کیا. لوگ سیلی کھانے کے لیے تیار ہوئے, تماشے کھانے کے لیے تیار ہوئے, یہ حوصلے بڑے ہیں میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد تماچے اور تازیانوں سے بعد آگے بڑھی, لوگ تیر کھانے کے لیے تیار ہوئے انقلاب کے بعد, یہاں تک کہ سر کٹانے کے لیے تیار ہوئے. ایک شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا, یعنی کربلا میدان عمل میں آنے لگا. کل تک علی اکبر علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر سنتے تھے, روتے تھے, چلے جاتے تھے. بچی کھانے کا حوصلہ کسی جوان میں نہیں پیدا ہوا, لیکن انقلاب کے بعد جوانان تحیوں میں اتنا فرق آ گیا کہ ان کے کلیجوں میں اتنی سلابت پیدا ہو گئی کہ وہ بچیاں کھانے کے لیے تیار ہو گئے، میدان جنگ میں سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر آج کوئی قوم سر کٹانے کا شوق رکھتی ہے تو وہ ہماری قوم ہے۔ دیکھیے اس وقت کے حالات بہت بدل چکے ہیں، حالات اور زمانہ بہت منفلد ہو چکا ہے۔ آج ہم بھوک اور پیاس کی مصیبتوں سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ ہم کو بھوک سے ڈرا رہے ہیں، پیاس سے ڈرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، ہم آپ کے خیمے اجاڑ دیں گے، ہم آپ کے خیمے اکھاڑ دیں گے۔ اس منزلوں سے ہم گزر چکے ہیں، ہمارے خیمے کبھی کی اکھاڑے جا چکے ہیں، ہمارے گھر کبھی کے ویران ہو چکے ہیں، ہم ان منزلوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب ہم میں شوق کے شہادت پیدا ہو چکا ہے۔ اس منزل تک اگر کوئی قوم آ گئی ہے تو یہ کامیاب ترین قوم ہے، کیونکہ اس مرحلوں سے گزر چکی ہے۔ مال و اسباب کے لوٹنے کا خوف انہیں نہیں ہے، اب یہ تماشوں سے نہیں ڈرتے، زندانوں سے نہیں ڈرتے، قید خانوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ سر کٹانے کا شوق رکھتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وقت۔ دعائیں کرتے ہیں سجدوں میں کہ پروردگار ہمیں شہادت کی سعادت عطا فرما، اور ملنے والے لوگ پرسہ نہیں دیتے، تعزیت نہیں، تسلیت نہیں، بلکہ انہیں تبریک پیش کرتے ہیں، شہادت کی تبریک، مبارک ہو کہ آپ کا فرزند جامع شہادت سیراب کر گیا۔ آج ہماری قوم اس مرحلے تک پہنچ چکی الحمدللہ، جس کو دیکھ کر سارے اقوام عالم ہے اس وقت حیرت زدہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں اس وقت پوری دنیا پریشان ہے، وہ ہم شیعوں سے پریشان کہ یہ شوق کہاں سے آ گیا۔ میں اس میں پہلے بھی عرض کر چکا، دنیا میں جتنے ممالک میں لشکر ہیں وہ سب ناکارہ ثابت ہو گیا، اسلحے ناکارہ ثابت ہو گئے، جتنی فوجیں ہیں سب ناکام ہو گئی، ان سب کو ناکام کر دیا ہم نے۔ کیسے ناکام کیا؟ دنیا کی ہر فوج اور ہر لشکر میں، دنیا کا ہر لشکر خونخوار درندوں کی طرح ہوتا ہے، جو دوسروں کو نکل جانا چاہتا ہے، خود لقمے اجل بننا نہیں چاہتا، خود مرنے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی، سب مارنا چاہتے ہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ جتنے پہلوانوں کو آپ دیکھیں گے سڑکوں پر، ہر جگہ جہاں پر بھی آپ شہر میں دیکھیں گے، بہت بڑے پہلوان ہیں، مارنے والے ہیں، وہ مرنے والے نہیں ہیں، وہ تماچا بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک تماچا ماریے دیکھیے ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ایک تازیانہ ان کو مار کے دیکھیے کتنا اچھلتے ہیں، اور بندوق بتائیے تو بھاگ جائیں گے، تلوار بتائیں گے تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جائیں گے۔ نہ صرف پہلوان بھاگتے ہیں بلکہ لشکر بھاگتا ہے موت کے خوف سے، چاہے وہ چین کا ہو کہ چاہے وہ یورپ کا ہو یا جو ہے وہ کسی بھی ملک کا ہو دنیا کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمال و جنوب کا کوئی بھی دنیا کا لشکر ہو، سب موت سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ جو لشکر موت پر ٹوٹتا ہے وہ کربلا والے، جو موت کی تمنا میدان میں مارنے کی نیت سے نہیں آتے، اس نیت سے آتے ہیں کہ ہماری جان کو اللہ قبول کر لے، ہمارے نذرانے کو اللہ قبول کر لے، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آتے ہیں۔ وہ جذبہ جو پوری قوم کو میدان میں لے آئے، ایسا کوئی سورس نہیں ہے، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو گھر میں بیٹھنے والے مردوں کو میدان جنگ میں لے آئے، ہے کوئی طاقت؟ لیکن کربلا کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ اس وجہ سے اس وقت پوری دنیا کربلا کی مخالف ہو رہی ہے، سمجھا؟ مگر کس کو دیکھ کے ہو رہی ہے؟ ہم کو دیکھ کے نہیں ہو رہی ہے، ہم کہاں اور کربلا کہاں۔ لیکن ہمارے بھائی جو 35 سال پہلے جن کا جہاز آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا، جو آسمان کی بلندیوں تک چلے گئے, ہم جہاں کے وہاں رہ گئے. اگر ہم کاش 35 سال پہلے نصرت الہی پر یقین کیے ہوتے, اللہ کے وعدے پر یقین کیے ہوتے, اور کربلا کی اس روش کو جو عملی روش, آج بھی ہم واقعات سن کے رونے والے شیعہ ہیں. آج بھی یعنی انقلاب سے پہلے جو شیعہ تھے ویسے ہی شیعہ آج بھی اندو پاک کے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے شیعہ آج بھی بوڑھی اور بیوہ عورتوں کی طرح رونے والی ہے. یہ جو ہے میدان میں جنگ میں آنے والے نہیں ہیں, ان کے پاس حوصلے نہیں ہیں. یہ وہ لشکر ہے جو کبھی علی کے پاس صفین میں تھا, جو کبھی احد میں رسول کے پاس تھا, لیکن یہ کربلا والے نہیں ہیں. یعنی ہم لوگ, بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم سب لوگ وہ نہیں ہیں. یعنی ہم 35 سال ہو گئے کہ ہم بچھڑ گئے کاروان سے بچھڑ گئے. آج ہماری نئی نسل ان قہرمانوں کو جانتی تک نہیں. ہم شیعوں کے جو سردار ہیں ان سے ہماری قوم نے ان تصویروں کو بھی نہیں دیکھا. کوئی سبیل پہ آج دیکھیے, کوئی سبیل پہ کسی ایک ہمارے مجاہد کی تصویر نہیں ہے جس کی تصویر دیکھ کے اوباما کی نیند حرام ہو جاتی ہے. نہیں, بڑی بڑی اوباما ایک مثال ہے, یعنی مطلب بڑے بڑے پہلوانوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کی تصویروں کو دیکھ کے. ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر, جن کے سامنے دنیا ان کی تصویر دیکھنا چاہتی ہے. دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ نصر اللہ کون ہے, یہ حسن نصر اللہ کون ہے, ان کی تصویر دیکھنا چاہتی ہے. جب ان کی تصویر لگائی جاتی ہے تو اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے. تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں؟ یقین مانی, میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اگر حسن نصر اللہ کسی اور قوم کے رہنما ہوتے تو انہیں سراخوں پہ بٹھایا جاتا, لیکن یہ قوم جو ہے نہیں پہچانتی. افسوس, پوری دنیا جن کا احترام کرتی ہے, پورے مسلمان احترام کرتے ہیں جن علماء کا, ہمارے علماء کا پورا مصر احترام کرتا ہے, پورا نائجیریا احترام کرتا ہے, پوری مسلم دنیا احترام کرتی ہے, لیکن احترام نہیں کرتے تو ہم لوگ ہیں جو نہیں کرتے. جن کی تصویریں ہیں, جن کا وجود ہمارے لیے افتخار ہے, ہم ان کو ذلت کی نشانی سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں, ان کا نام جوڑنا عیب سمجھتے ہیں, ذلت محسوس کرتے ہیں. تو کتنا معیار گرا ہوا ہے آپ اندازہ لگائیے, وہ معیار کہاں, یہ معیار کہاں. تو پھر وہ جو عملی تشیع اس وقت میدانوں میں نظر آ رہا ہے, وہ تشیع کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ بات, لیکن ہر بار ہم بچھڑتے ہی چلے جا رہے ہیں. کوئی غیرت مند نوجوان پیدا نہیں ہو رہے ہیں کہ اس تصور کو زندہ کر سکیں کہ ہم اپنے بھائیوں سے مل جائیں, ہم اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں سے مل جائیں. ہمارے بھائی جو 35 سال پہلے جس کاروان سے ہم بچھڑ گئے, ان بھائیوں سے ہم ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ چلے گئے اوپر, ہم یہیں رہ گئے. وہ علم کی ترقی, وہ فضائل کی ترقی, وہ عظمتوں کا معیار, وہ حوصلہ, وہ صبر, وہ شجاعت, وہ عبادت, کوئی حزب اللہ ہی ایسا نہیں جو نماز شب کا پابند نہ ہو. دیکھیے قوم کو کہاں لے کے چلے گئے. ان کی عبادتوں کو دیکھ کر لوگ خوف کھا رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے مذاہب اس مذہب سے ڈر رہے ہیں, اور وہ لوگ ہندوستان پاکستان کی تصویریں دکھا کے یورپ اور امریکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں, اب تم رک جاؤ, تمہیں نہیں معلوم کہ یہ قوم کتنی وحشی ہے. وہ ان کی نمازیں نہیں بتا رہے ہیں. انقلاب کے بعد, انقلاب کے 20 سال تک بھی یوم عرفہ ایران میں ایسا منایا جاتا تھا جیسے 100 آدمی, 200 آدمی, 1000 آدمی. اس وقت میں جو دیکھ کے آیا ہوں, پہلی بار میں عرفہ میں تھا 10 سال کے بعد, تو میں جو ہے حیرت ہوئی کہ ایک 12 لاکھ کی آبادی کے شہر میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اعمال میں بیٹھے ہوئے, 2 لاکھ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا مجمع تھا یوم عرفہ. قم کی بات کر رہا ہوں, کربلا کی نہیں. کتنے لوگ ممبئی سے آئے تھے قم میں یوم عرفہ منانے کے لیے. اتنا بڑا انقلاب آیا ہے. ہم کو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب احتجاج شروع ہوا تھا 13-14 رجب 15 رجب کو ایام البیض کے ایام میں ایران میں مسجد امام حسن عسکری میں, تو وہاں صرف ایک مسجد پر ہوا کرتی تھی, 200 آدمی 300 آدمی ہوا کرتے تھے. میں آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, پھر صرف جو ہے 100-200 آدمی, اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ, بلکہ ایک حساب سے 50 لاکھ اور 1 کروڑ کے قریب لوگ اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. انقلاب کے بعد کیا ہوا, 1 کروڑ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے لگے. اب وہ مسلمان جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں, وہ لوگ دیکھ کے حیرت زدہ ہیں کہ اگر یہ کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے, اگر یہ کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے. الزام یہ تھا جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ اندرونی مشکلات جو میں نے بتائی, دو باتیں میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی, وقت کم ہونے کی وجہ سے آدھی باتیں میں نے کل عرض کیا. دو مشکلات ہمارے سامنے تھی, ایک اندرونی مشکلات اور ایک بیرونی مشکلات. اندرونی مشکلات کے لیے ہم نے کل کہا تھا کہ اندر سے لوگ مذہب کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ ہم کو کافر کہیں. اس کی میں نے کئی مثالیں دی. مثال کے طور پر جب آپ دارالشفا میں داخل ہوں گے ماہ رمضان میں, تو ہر ہوٹل کے پاس کھڑے ہوئے کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی محلے میں داخل ہوتے ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھنے والے مسلمان ہیں. اگر کل آپ انشاءاللہ کل آپ تو اللہ سلامت رکھے, کل آپ ظہر میں جب رہیں گے تو دیکھیں گے پوری سڑک ظہر کی حالت میں خالی رہے گی, خالی رہے گی. لوگ چائے خانوں میں بیٹھے رہیں گے, سڑکوں پہ بیٹھے رہیں گے, لیکن سڑک پر نماز ظہر نہیں ہوگی کل. جبکہ پاکستان میں 25-30 سال ہو گئے اور 25 سال لگے نماز قائم کروانے کے لیے, اور اب نماز قائم ہو کے اس کراچی کی سڑکوں پہ 25 سال ہو گئے, لیکن ہمارے پاس کوئی سڑک پر ظہر کی حالت میں نماز نہیں ہوتی. جس وقت پوری دنیا ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ 10 محرم کو پورا میڈیا شیعوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اور ان کی خبریں اور ان کی نیوز پھیلانا چاہتا ہے, تو آپ پرسوں کے اخبارات میں دیکھیں گے کہ کون سی تصویریں ڈی سی میں چھپیں گی, کون سی ٹائمس آف انڈیا میں چھپیں گی. یہ صرف آپ کو بدنام کرنے والی نیوز دیں گے, وہ نیوز نہیں دیں گے کہ جو آپ کا عبادی پہلو ہے آپ کو تصویر کی حالت میں نہیں بتائیں گے, آپ کو عبادت کی حالت میں نہیں بتائے گا میڈیا. جبکہ آپ لوگ کل یقیناً اعمال بھی کریں گے, لیکن اخبارات جو آپ کو نشر کریں گے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ظہر کے اعمال, عاشورہ کے اعمال دارالشفا میں ایسے ہوئے. نہ ڈی سی میں چھپے گا, نہ ٹائمس میں چھپے گا, نہ ہندو میں چھپے گا, کوئی انگلش اخبارات میں, کوئی اردو اخبارات میں آپ کے اعمال کا ذکر نہیں آئے گا, بلکہ آپ کے اس پہلو کا ذکر کریں گے کہ جس کے اوپر ان کو تنقید کا موقع ملے اور دنیا کے سامنے یہ بتایا جا سکے کہ یہ لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں, یہ نماز نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ روزہ نہیں رکھنے والے لوگ ہیں, یہ لوگ اسلام کے پابند نہیں ہیں, یہ بتائیں گے. میں نے آج سے کل بھی کہا تھا کہ فتویٰ چاہے دیوبند دے یا ندوہ دے, ان کے پاس پروف ہونا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کے پاس پروف نہیں ہوگا تو وہ فتویٰ نہیں دے سکیں گے. فتویٰ دینے کے لیے خود ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ پروف فراہم کرتے ہیں, ہم لوگ دلیل دیتے ہیں ان لوگوں کو ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ دینے کے لیے. ہم لوگ زمینہ فراہم کر رہے ہیں. اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیا پیسے کے زور پہ لوگ مار رہے ہیں؟ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں, سی ڈی دکھائی جاتی ہیں, ہماری حرکتیں دکھائی جاتی ہیں, اس کے بعد وہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ ہم خون بہائیں گے. تو ہم زمینہ فراہم کریں, تو ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رکھا گیا ہے دلیل فراہم کرنے کے لیے, اور وہ لوگ اس دلیل کو مل کے ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور یہ جان لینے کی ضرورت. آپ یہ مت سمجھیے کہ دشمن ہم سے غافل ہے, یہ مت سمجھیے کہ دوسری قومیں ہم سے غافل ہیں, کیونکہ ہم ان سے غافل ہیں. ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے خلاف کون سی کتابیں چھپ رہی ہیں, کتنے یہاں پر خود ہمارے پرانے حویلی میں کتنی بک اسٹال یہاں پر خود کام کر رہی ہیں ہمارے, ہم کو نہیں پتا ہے. ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں, ہم تو ایک بھولے بھالے ہیں. ہم صرف ایک دوسرے کے بارے میں سازش کرنا جانتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے دشمن سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کے ہم دشمن ہوں گے، لیکن کیا باہر کا دشمن ہمارے اندر کے دشمن سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے؟ نہیں ہے، مگر خطرناک ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اندر دشمن نہیں رکھنا چاہیے، اس سے حقیقی دشمن پیدا اٹھاتا ہے، دوسرے لوگ پیدا اٹھاتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. کتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، ایک دو کتاب کی بات نہیں ہے، ہزاروں کتابیں چھپ رہی ہیں، ہزاروں سیڈیاں بک رہی ہیں آپ کے خلاف. آپ کو کچھ حتیٰ اب شہر میں کھل کے، اب اس وقت میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت شہر میں کھل کر جو ہے وہ ٹولی چوکی تک اس وقت آ چکی ہے ایک فکر، بس اب آنے والی ہے قریب میں. یہاں پہ ٹھہر کے جو ہے بات کی جا رہی ہے ہمارے خلاف میں. ابھی آپ نیٹ کے اوپر سن سکتے ہیں، میں ابھی سن کے آ رہا ہوں. گزشتہ ابھی ایک سال کے بعد اب کیسٹ ریلیز ہوئی ہے گزشتہ سال کی، اور ہمارا بچہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے سوال کیا وہاں جا کے پورے نرغے میں حیدرآباد میں، جہاں سب کے سب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے مخالفین شیعہ. وہاں ابھی آپ کھولیں گے نیٹ پر تو پہلے اس لڑکے کی فوٹو نظر آئے گی. ہے وہ اس کی فوٹو ڈال کے جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ ایک طرفہ فیصلہ کیسے کر رہے ہیں جبکہ آپ ہمارے علماء کو بھی بٹھائیے، اس کے بعد میں جو ہے آپ فیصلہ کیجیے، آپ ایک طرفہ فیصلہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان کو خاموش بٹھا دیا گیا. کہا کہ آپ لوگ اپنی مجلسوں میں جب ہمارے خلاف بولتے ہیں تو کیا ہمارے علماء کو رکھتے ہیں کیا؟ یہ نقضی جواب ہے. اگر آپ فیصلہ دے رہے ہیں تو یقیناً وہ بات تو سب کے سامنے رکھنا چاہیے. اور نفرت کی بات ہم بخدا نہیں کرتے، ہماری مجلسوں میں ہم نفرتوں کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم قبرستان بنا دیں گے، لیکن آج کی سیڑھی میں سن کے آ رہا ہوں کہ کہاں ہم قبرستان بنا دیں گے. لفظ ہے، آپ نوٹ کریں، ظفر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، لکھیے آپ کے بھائی قبرستان کیا کہاں کے دو گھر کی تشبیہ دی گئی ہے. ایک گھر دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے معلوم، ہمارے برادران اہل سنت جو ہوتے ہیں نا وہ بےچارے ہم لوگوں کے جیسے یعنی بھولے والے نادان ہیں، ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو دشمن شیعہ و سنی ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں اہل سنت کو خرید کرنے کے لیے یہ لوگ حربہ استعمال کر رہے ہیں. پاکستانوں میں بھی انہوں نے یہی حربہ استعمال کیا، اہل سنت کو جو ہے دہشت گرد بنانے کے لیے یا وہاں بھی بنانے کے لیے یہ لوگ شیعوں کے خلاف بولتے ہیں، شیعوں کو کافر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک ہو، ہم دونوں کو مل کر شیعوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمارے خطرناک دشمن شیعہ. آپ بتائیے حیدرآباد کے اندر کیا شیعہ ان کے لیے خطرناک ہیں؟ بتائیے. یا ہم لوگ تو ایک دوسرے کے لیے خطرناک ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم لوگ جو ہے نقصان دہ ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سب لوگ بٹے ہوئے ہیں، یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ برادران اہل سنت کا رجحان ہماری طرف ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کی طرف ہے. اور وہ اہل بیت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات اہل بیت کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا شیعوں کی طرح بن جاؤ گے؟ شیعہ تو کافر ہیں، جو شیعہ کرو گے وہ تم بھی کرو گے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے سنی وہی ہے جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، یہ شیعوں کو بھی نہیں معلوم یہ بات. سنی وہی ہے جو امام حسین کا غم مناتا ہے. آپ دیکھیے اخبارات میں پورے کا پورا اخبار بھرا ہوا ہے ذکر شہادت، یاد حسین، جلسے یاد حسین، تذکرہ شہدا. یعنی اتنی مجلسیں اہل سنت میں کربلا کے تعلق سے ہوتی ہیں جتنی ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ میک لگا کے ہنگامہ نہیں کرتے اس سے نہیں پتا چلتا کہ کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں ان کے پاس. تو وہ ان کے لیے کھل رہا ہے. یعنی وہابیت کو یہ بات ناپسند ہے کہ سنی مسلمان ہو کے کربلا کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے، امام حسین کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو شیعوں کا کام ہے، یعنی امام حسین اور کربلا شیعوں سے مختص ہے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو کربلا کے بارے میں؟ اور شیعوں نے اہل سنت کو اپنے سے دور کر لیا، جس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. کہا تم نے الگ کر دیا، ہم ان کو لے لیں گے. کہا ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، جبکہ وہ لوگ زیادہ دور ہیں، وہ زیادہ دور ہیں مسلمانوں سے، بہت دور ہیں. اہل سنت کا عقیدہ کہا اور ان کا عقیدہ کہاں؟ اہل سنت تو میں نے کل عرض کیا نا کہ وہ تولائی بھی ہوتے ہیں تبرائی بھی ہوتے ہیں. کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو یزید پہ تبرع نہ کرے, کوئی سنی ایسا نہیں جو حسین سے تولا نہ کرے. حسین سے تولا, یزید سے تبرع, یہ سنیت کی پہچان ہے. اس پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہچان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شیعوں کو کافر بتا کر سنیوں کو شیعوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شیعہ تو خود سنیوں کو دور کر رہے ہیں, تو وہاں بھی چاہ رہے ہیں کہ سنیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں, اپنے ساتھ لے کر ان کے خلاف محاذارہی کریں. اور جب بھی جو ہے شیعہ وہابی کی بات آتی ہے تو جو ہے نا شیعہ سنی لکھتے ہیں اخبارات والے. آپ دیکھیں ابھی گجرات میں فساد ہوا, کیا لکھا؟ شیعہ سنی. جبکہ شیعہ سنی میں فساد ہوتا ہی نہیں, شیعہ سنی تو آپس میں جو ہے وہ گھل مل کے رہتے ہیں, سب ایک دوسرے کی مجلس میں آتے ہیں. اس وقت ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے اہل سنت ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں, اور پہلے اور زیادہ ہوتے تھے, لیکن ان لوگوں نے خود جو ہے نا بھگایا, ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگے کہ لوگ خود بخود اٹھ کے جانے لگے. باقاعدہ بھگایا ہے, جبکہ ہمارے پاس آدھے شیعہ وہ ہیں جن کے خاندان اہل سنت سے جڑے ہوئے ہیں. کسی کی پھوپھی اہل سنت ہے, کسی کا چچا اہل سنت ہے, کسی کا دادا اہل سنت تھے. یہ پورے لوگ اب قطب شاہی دور کے بعد شیعہ اہل سنت ہی کے ذریعے سے آج تک باقی ہے. اب جتنے اہل سنت ہیں وہ سب کے سب شیعہ, یا یوں کہہ لیجئے کہ آج جو ہمارے پاس ہم آپ بیٹھے ہوئے, یہ بھی سنیت سے ہو کے پھر آئے ہیں. شیعہ تھے, سنی ہو کے پھر شیعہ. ابھی شیعہ سنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دنیا میں, اٹھایا ان لوگوں نے ہے. یہ لوگ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں, بلکہ اسلام کے دشمن ہیں. آپ یہ بتائیے, کیا شیعہ یا سنی دونوں کرملا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مسجد دارالشفا میں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ذکر شہادت بیان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ لیکن آج جو پرچے حیدرآباد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں حادثہ کربلا کے نام سے, یہ جو ہے اس میں لکھا جا رہا ہے کہ اصلاً کربلا ہی واقع نہیں ہوئی. تو آپ بتائیے, یہ اہل سنت میں تو نہیں لکھا ہوگا, لیکن اہل سنت کو کربلا سے دور کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. کیونکہ کتنے شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کربلا کے واقعے تو کچھ بھی مانتے ہوں گے, اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے, لیکن اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صریحاً انکار کر رہے ہیں. اصلاً کہہ رہے ہیں کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں, سرے سے انکار کر رہے ہیں. غدیر کا انکار کیا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کربلا کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا کا انکار کیسے ممکن ہے؟ لیکن انہوں نے اتنی بڑی جرات کی ہے کہ یہاں کتنے لاکھ پرچے ہر گھر پہ پہنچ رہے ہیں اس وقت. اہل سنت برادران کو جو مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں, میں ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھ جائیں گے, ہمارے اہل سنت بھائی, کہ کس طرح سے کربلا کے واقعات کا انکار کر رہی ہے ایک قوم, اور آپ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے. کربلا کے واقعات سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو آگاہ ہو جانا چاہیے, اے برادران اہل سنت, آپ کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہ آپ کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے یہ بہت خطرناک سازش ہے. اگر آپ کو کربلا سے دور کر دیا جائے گا تو آپ پھر اہل سنت نہیں رہیں گے. اہل سنت وہی ہے جو پابند سنت رسول ہو, اور پابند سنت رسول وہ قوم ہے کہ جس نے نہ غدیر کا انکار کیا ہے نہ جس نے کربلا کا انکار کیا ہے. سال سے یہ سازش چل رہی ہے, کھل کے کہہ دیا گیا ہے کہ شیعہ گھر کو قبرستان بنا دیا جائے گا. تو یہ کہنے حیدرآباد میں یہ بات کہی جا رہی ہے, اور شیعوں کو کچھ خبر نہیں ہے. اور ہم البتہ ہمارے برادران اہل سنت اس وقت آگاہ ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے. یہ جو ہے ایک طرفہ سازش کی جا رہی ہے, چنانچہ کل بھی جلسہ ہوا بڑے بازار میں, مختلف ہو رہے ہیں, لیکن ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے. یہ قوم کچھ بھی نہیں جانتی, اتنی بھولی بھالی قوم کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کہ جس کو کچھ خبر نہیں ہے. اس وقت میں نے کل جو بات کہی تھی دیکھیے ہم جو ہے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی طرح زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. یہ جو ہے یہ شیعہ سنی میں تفریق ڈالنے کی آج جو کوشش کی جا رہی ہے یہ کبھی نہیں ہوئی تھی اتنی بڑی سازش. اور ہم مسلمانوں سے الگ نہیں ہو سکتے, یعنی ہمارے گھر ان کے گھر الگ نہیں ہو سکتے, بٹ نہیں سکتے. ہمارے خاندان جڑے ہوئے ہیں, ہمارے گھر جڑے ہوئے ہیں, ہمارے محلے جڑے ہوئے ہیں, ہماری تہذیب جڑی ہوئی ہے, ہمارا کلچر جڑا ہوا ہے, ہماری مسجدیں ایک ہیں, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے. تقسیم ہوگا تو پھر رسول کو دو نیم کیا جائے گا نعوذ باللہ, پھر جو ہے کعبے کو دو نیم کیا جائے گا, پھر قرآن دو نیم ہوگا. تفریق تو ممکن ہی نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے شیعہ سنی میں ہم درار ڈالیں گے, کیسے ڈالیں گے؟ کیا رسول کو بانٹ دیں گے؟ رسول کو آدھا آدھا کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ قرآن آدھا آدھا کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ تقسیم کیسے ہوگی؟ خاندانوں کو کاٹا جائے گا, گھروں کو کاٹا جائے گا. اور کچھ نادان لوگ ایسے ہیں کہ جو ہندوؤں کے طرز پہ جا رہے ہیں, وہ ہندو سے قریب ہونا چاہتے ہیں, تو ان کی مرضی ہے کہ ہم تو نہیں, میجورٹی تو نہیں چاہتی نا ہندوؤں کے ساتھ جائیں. ہم تو مسلمانوں, ہمارا جینا بھی ان کے ساتھ ہے, مرنا بھی. ہم ان کے قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں, ان کی مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم وہ ایک ہیں, اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ہم میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اتحاد مسلمین کے قائل نہیں ہیں, وہ بس وہی لیڈر ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین میں ہوں گے, لیکن اتحاد مسلمین الگ ہے, مجلس اتحاد المسلمین الگ ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. اصل ہم اتحاد بین مسلمین کے قائل ہیں, ہم مسلمان ایک ہیں, ٹھوس بہت ہے. ہم لوگ جو ہے وہ آغا خانیوں کی طرح جو ہے چراغلی لائن میں نہیں رہتے. ہم لوگ جن کے مکانات الگ ہوں, ہمارے مکانات دکانات ہر چیز ہماری ملی ہوئی ہے, تقسیم ہماری ممکن نہیں ہے. خدا کی قسم ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے لیڈر آیت اللہ سیستانی بھی کہہ چکے ہیں کہ سنی ہمارے نفس و جان ہے, نفس کو الگ کیا جا سکتا ہے, جان کو الگ کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کی؟ یعنی انسان خود دو نیم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہم ایک فائٹر ہیں, دو نہیں ہیں. عزیزان گرامی, کوئی سنی نہیں ہے جو علی کو نہ مانے, کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کو نہ مانے, کوئی سنی سنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حسن مصطفیٰ اور حسین شہید کربلا کو نہ مانے, کوئی سنی نہیں ہے جو امام زین العابدین کو نہ مانے, جو امام محمد باقر کو نہ مانے, جو امام جعفر صادق کو نہ مانے, جو امام موسیٰ کاظم کو نہ مانے, جو امام علی الرضا کو نہ مانے, جو امام محمد تقی کو نہ مانے, جو امام علی النقی کو نہ مانے, جو امام حسن عسکری کو نہ مانے, اور جو امام محمد مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو نہ مانے. تمام 12 اماموں کو ماننے والوں کو سنی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, آپ کو خبر نہیں ہے کہ سنی وہی ہے جو 12 اماموں کا قائل ہو. 12 امامی سنی, سنا آپ نے؟ یہ سب وہ ہیں. سب کہتے ہیں مجھ سے کہا آدمی صاحب, ہم جعفری ہیں, ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں, ان کے نام کے ہمارے گھروں میں کنڈے ہوتے ہیں, ایک دو کلو کے نہیں, 20 کلو کے, 40 کلو کے, ایک ایک مہینے تک جو ہے لوگ کھاتے ہیں. تو یہ اہل سنت ہے جو ائمہ اہل بیت کا اتنا احترام کرتے ہیں. من کن تو مولا کو مانتے ہیں, اب کیا مانیں گے؟ شہادت کا نظر, شہادت کے دن آج کل چلیے آپ میرے ساتھ, کوئی خانخواہ ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں غم حسین نہ منایا جا رہا. اچھا, شیعوں کو یہ بتایا گیا کہ بھی سنی وہاں بھی ایک ہوتا ہے, بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ, ایسی باتیں کی گئی ہیں. اپنے کو رسول کے جیسا, اپنے یعنی رسول کو اپنے جیسا سمجھنے والے کون سمجھتے ہیں؟ سنی سمجھتا ہے. سنی تو وہاں بھی سے لڑ رہا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ رسول کو معراج ہوئی تھی, وہ جو ہے ہمارے جیسے بشر نہیں تھے, ان پر وحی نازل ہوتی تھی, تو پھر وحی کی تفریق ہے. یہ تو سبھی بحث وہی چل رہی ہے نا. اس وقت جو ہے ہماری جنگ ان سے نہیں, بلکہ یہ لوگ آپس میں جو ہے اہل سنت جو ہے اس وقت جو ہے نا محاذ پہ ہیں پھیلے ہوئے. اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں یہ لوگ، مکتب اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں، امام حسین کا دفاع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسینیت کو نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم جو ہے نعرے رسالت کے ساتھ نعرے حیدری بھی لگائیں گے، اور صرف نعرے حیدری نہیں لگائیں گے بلکہ نعرے حسینی بھی لگائیں گے۔ یہ کیا ہے آپ صرف نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری کہہ کے رک جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، نہیں رک جاتے، لیکن وہ کیسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نعرے حیدری سے بھی آگے جائیں گے، نعرے حسینی لگائیں گے؟ یہ کربلا کے زندہ ہونے کی علامت ہے، حسین یعنی کربلا۔ اگر کسی مکتب میں حسین زندہ ہے تو سمجھو کربلا زندہ ہے، اور جو لوگ کربلا کو مانتے ہیں وہ یزید کو نہیں مانتے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے یزید کو حق بجانے ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود جو ہے نا، اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوفہ امیر عبید اللہ بن زیاد کے اوپر نعوذ باللہ رضی اللہ ڈالا ہوا ہے، کہیں کہ اس کے حکم سے قافلے حسینی سے قدر فاصلے پر رہا کرتا تھا، ان حفاظتی دستوں کی موجودگی میں ذرا سی بے احتیاطی سارا کھیل بگاڑ کر رہی تھی، اس لیے کہ کوفی سازشیوں کے یہ 60 نمائندے مناسب وقت اور موقع سے غافل نہ رہتے تھے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ 60 کوفی شریک ہو گئے تھے، یہ کوفی کیوں شریک ہوئے تھے؟ اس لیے کہ وہ جو دستاویزات تھے بیعت کے، وہ امام حسین سے وہ تھیلے چرانا چاہتے تھے۔ لیکن ڈرامہ کیسے بنایا کہ وہ جو 18,000 جو بیعت کے کاغذات تھے وہ امام حسین کے ساتھ تھیلوں میں بھرے ہوئے تھے، یہ 60 کوفی لگے ہوئے تھے وہ تھیلوں کو چرانے کے لیے، ہے نا؟ اب یہاں سے سنیے کہ وہ 60 پورا وہ 60 کے اوپر گھما رہے ہیں، کہ وہ 60 حفاظتی دستوں کی موجودگی میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کے نمائندوں کی موجودگی میں ذرا سی بے احتیاطی سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیتی۔ لوگ لے کے بھاگنا چاہتے تھے لیکن نہیں لے کے بھاگ رہے تھے، کہیں کیوں لے کے نہیں بھاگ رہے تھے؟ اس لیے کہ فوجی دستے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس لیے کوفی سازشیوں کے یہ 60 نمائندے مناسب وقت اور موقع سے غافل نہ رہتے ہوئے حضرت حسین کے قافلے سے گھلے ملے چلتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت حسین تف نامی سرسبز و شاداب منزل جسے عام طور پہ کربلا کہا جاتا ہے 10 محرم 61 ہجری کی دوپہر فروکش ہوئے اور سرکاری محافظین بھی کچھ فاصلے پر خیمہ زن ہو گئے، تو کوفیوں نے اس جگہ کو اپنی ذہنی ڈرامہ روبامل لانے کے لیے چنا اور عصر و مغرب کے درمیان کا وقت طے کیا، جو عموماً انفرادی معاملات و مشاغل کے باعث ایک دوسرے سے استغنا کا سبب ہوتے ہیں۔ نیز ڈھلتے ہوئے آفتاب کے پیچھے تیزی سے پھیلنے والی تاریکی خفیہ راہوں سے باخبر گوریلوں کو بھاگ نکلنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی تھی، چنانچہ ان 60 تجربہ کار جنگجو کوفیوں نے اچانک سیدنا حضرت حسین کے خیمے پر دھاوا بول دیا۔ حضرت حسین کے قافلے میں آپ کے خاندان کی عورتیں، بچے یا پھر عموماً ایسے نوجوان شامل تھے جنہیں حرب و ضرب کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، اور اس اچانک ہڑبوں نے انہیں کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا، پورے کربلا کو ختم کرنے لگے جڑ سے۔ یعنی مطلب کہہ رہے ہیں کربلا واقعی نہیں ہوئی، پھر کیا ہوا، کیسے شہید ہوئے امام حسین؟ تو کہا وہ 60 کوفی جو دستاویزات لے کے بھاگنا چاہ رہے تھے ان لوگوں نے موقع پا کر حملہ بول دیا۔ کوفی حملہ آور اپنے خطوط اور دستاویزی نقوش حاصل کرنے کے لیے بڑی چابک دستی سے ہر مقابل آنے والے خرد و کنا کو ختم کر رہے تھے۔ قافلے حسینی میں قتل عام جاری تھا کہ ادھر کچھ فاصلے پر خیمہ زن سرکاری محافظوں نے حسینی خیموں کے گرد اڑتی ہوئی مسلسل گرد اور مسلسل بلند ہوتے ہوئے شور و غل کو دیکھ کر کارواں میں شریک فوجیوں کی شرارت کا اندازہ لگایا۔ اب اندازہ لگایا، آپ نے کبھی سوچا بھی تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا؟ کبھی آپ کے کانوں نے سنا بھی تھا کہ کوئی کربلا کا بھی انکار کرنے والا پیدا ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں؟ اس 21ویں صدی میں اتنا بڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور مجرموں کے نام کے ساتھ جو ہے رضی اللہ لگایا جا رہا ہے، جس کو اہل سنت لعنت کے ساتھ جن کا نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ شیعہ بھی بھول چکے ہمارے ساتھ کے ظلم کو، اور شمر پر لعنت نہیں بھیجتے اتنا جتنا اہل سنت بھیجتے ہیں۔ اہل سنت یزید و شمر و ابن زیاد سب پر لعنت بھیجتے ہیں، سنی نام ہی اس کا ہے۔ لکھتے ہیں کہ امیر نعوذ باللہ عمر ابن سعد کے اوپر رضی اللہ ڈال کے شمر ابن ذوالجوشن اور حر ابن یزید ریاحی اپنے دستے کے افراد کو ساتھ لے کر حضرت حسین کے قافلے کی جانب دوڑے تاکہ کوفیوں کی شرارت انگیزی سے پیدا شدہ صورتحال میں حضرت حسین اور آپ کے اہل خاندان کی نعوذ باللہ مدد کر. کتنا بڑا جھوٹ. نیز اہل کوفہ کی فریب کاری کا پردہ چاک ہو کر اسلامی اجتماعیت کی جانب بڑھنے والے قدموں کی زیادہ پیمائی متاثر نہ ہونے دے. پورے کتاب کا اہم خلاصہ میں نے آپ کے سامنے سنایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ واقعات کربلا کے سلسلے میں عجمی مورخین یعنی مطلب ایرانی مورخین نے کہ اندھی تقلید میں غیر محتاط ارباب قلم اور بے باک قصہ گو وائزین کی رنگ آمیزی اور تلبیس نے اس معمولی واقعے کا خلیہ کچھ اس طرح بگاڑ دیا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا از حد دشوار ہو گیا ہے. بولتے ہیں وہ جھوٹ بولے رام ہے نا, تو اتنی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. بلا شبہ سینکڑوں سال سے روز افزو ہوتی ہوئی ان دیو مالائی کہانیوں میں سچ اور حق کی تلاش بہت دشوار کام ہے. یعنی کربلا کو دیو مالائی کہانی سے تعبیر کر رہا ہے. یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ہماری آپسی رستہ کشیوں کا نتیجہ ہے کہ جسارت اس قدر بڑھ گئی کہ کربلا کے واقعے کو مٹایا جا رہا ہے اور ہمارے سر پہ جو نہیں رینگ رہی. دیکھیے اس طرح کے ہزاروں پاپلیٹ چھپ رہے ہیں لیکن ہمارے شہر کے گھر گھر پہ جو ہے وہ پوسٹ کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے. پوری نیو سٹی متاثر ہو چکی ہے اس وقت اور ہم کو یہاں خبر نہیں ہے کیونکہ ہم ایک جو ہے وہ مینڈک ہے. ہم کیا تعبیر کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں جو کنویں کے اندر کے مینڈک ہیں جن کو باہر کی کوئی خبر نہیں ہے. ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. غافلوں کا انجام یہی ہوتا ہے. جو قوم غافل ہوتی ہے جو قوم نادان ہوتی ہے اس کے ساتھ اس سے کہیں برا سلوک کیا جاتا ہے. یہ تو کہیے کہ ابھی غیرت مسلمین زندہ ہے, ابھی جو ہے کربلا کے چاہنے والے زندہ ہیں, ابھی تو عظمت کربلا کے ماننے والے زندہ ہے. کربلا نہیں مٹ سکتی. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے, کربلا تب کو تلوں سے مسل سکتی ہے, کربلا خواب کو کیا آگ مچل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے, کربلا سلے فولاد ہے جراروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں, کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں, کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں, کربلا جرات انکار ہے پیش سلطان, فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا کے رخ رنگی پہ دمک آج بھی ہے, اس کے درکے ہوئے شیشوں میں کھنک آج بھی ہے, کل کی برسی ہوئی بدلی کی دھنک آج بھی ہے, ایک نوشاں کے سہرے کی مہک آج بھی ہے, کچھ گریبا نظر آتے ہیں فضا پر اب بھی ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر. کربلا نہ مٹ سکتی ہے نہ کربلا دب سکتی ہے, کربلا کو مٹانے والے مٹ جائیں گے, کربلا کو دبانے والے دب جائیں گے, لیکن کربلا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ کا نام باقی رہے گا, جب تک کہ مصطفیٰ کا نام باقی رہے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اگر اللہ غالب آئے گا تو یہ غالب آئیں گے. اسی لیے اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے کہ اے مومنین ہم آپ کی نصرت کریں گے, اے حق والو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم. یہ کب کی بات ہے؟ جب تک کہ انسان میدان عمل میں نہیں آتا اللہ نصرت کا وعدہ کرتا ہے, لیکن جب انسان میدان عمل میں آ جاتا ہے, جب میدان میں آ کر تلواریں چلانے لگتا ہے, تلواریں کھانے لگتا ہے, تیر چلاتا ہے اور تیر کھانے لگتا ہے, اس وقت آواز آتی ہے قاتلوہم, ان سے مقابلہ کرو, ان سے رزم آزمائی کرو, ان سے جنگ کرو, ان کے ساتھ جھگڑا کرو. یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے ان پر عذاب نازل کرے. مجاہد مارے گئے کارزار میں آ نہیں جاتا. اللہ نصرت کا وعدہ کرتا جاتا ہے. سنت الہیہ کو ذہن میں رکھیے, پھر دشمنوں کا خوف آپ کے دلوں سے چلا جائے گا. چاہے وہ اندرونی ہو, بیرونی ہو, کوئی بھی دشمن ہو, کوئی خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کا وعدہ پکا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. جس طرح سے چھوٹا بچہ جب لڑکھڑا کے چلتا ہے, چل نہیں سکتا تو اس کو سہارا دیا جاتا ہے, وہ سہارے سے چلتا ہے, اسے نصرت الہی کہتے ہیں. لیکن ایک بچہ گہوارے میں سویا ہوا ہے, وہ چل ہی نہیں سکتا, اس کو گود میں اٹھایا جاتا ہے, تو اس کو سرپرست اور ولی کہتے ہیں. تو جب مجاہد میدان میں جب تک نہیں آتا, اللہ نصرت کا وعدہ کرتا ہے. جب مجاہد میدان میں آ کے شہید ہو جاتا ہے, یا میدان میں آ کر اپنی میدان عمل میں آ کے اپنی قوتوں کا مظاہرہ کرتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ اے شہیدوں, تم نے قتال نہیں کیا, ہم نے قتال کیا. تم نے جنگ نہیں لڑی, ہم نے جنگ لڑی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے رسول, تم نے کنکریاں نہیں پھینکی, ہم نے کنکریاں پھینکی. جب تک نہیں پھینکے تھے تو کہا پھینکو, ہم تمہاری مدد کریں گے. جب پھینک دیا تو کہا تم نے نہیں پھینکا, ہم نے پھینکا ہے, اس لیے کہ ہم تمہارے ولی اور سرپرست تھے. جب انسان اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں ہوتا, صرف اس کے حوالے ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم اس کی سماعت بن جائیں گے, ہم اس کی بصارت بن جائیں گے. سمعہ وبصرہ الذی یبصر بہا. ہم اس کی بصارت بن جائیں گے جس سے وہ دیکھتا ہے, ہم اس کی سماعت بن جائیں گے جس سے وہ سنتا ہے, ہم اس کا نطق بن جائیں گے جس سے وہ بولتا ہے. یعنی ہم نہیں بولتے, اللہ بلواتا ہے. ہم نہیں دیکھتے, اللہ ہماری آنکھوں کو دکھواتا ہے. اور المؤمن ينظر بنور اللہ. المؤمن وہی ہے کہ جو اللہ کی نگاہوں سے دیکھے, اللہ کی آنکھوں سے دیکھے. عزیزان گرامی, یہ شب عاشور اتنا حوصلہ کیسے تھا شہیدان کربلا میں. جنگ کل ہونے والی ہے, آج ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا, بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کے توبہ بنا دیا, اور بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں مرنے کو کھیل تماشا بنا دیا, خود جس نے ایک دوپہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا مولا بنا دیا. وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا, اے دوستان صادق و یاران باصفا, باقی نہیں رہا ہے اب کوئی مرحلہ, آنے ہی پر بلائے ہیں اب تو خوف سے, جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق. وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا, اے دوستان صادق و یاران باصفا, باقی نہیں رہا ہے اب کوئی مرحلہ, آنے ہی پر بلائے ہیں اب تحت و خوف سے, جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے. اور سنتے ہی یہ بات بست کر وہ اضطراب, انصار نے دیا تھا یہ جواب, قربان ہو جو آپ سے والا صفات پر, لعنت اس امن و عیش پر, صف اس حیات پر. قربان ہو جو آپ سے والا صفات پر, لعنت اس امن و عیش پر, صف اس حیات. وہ رات شب عاشور ذہن میں رکھیے, وہ رات, وہ فراق, وہ موجوں کا خلفشا, وہ رات, وہ فرات, وہ موجوں کا خلفشار, عابد کی کروٹوں میں وہ بیچارگی کا بار, وہ زلزلوں کی سخت خواتین کا وقار, اصغر کا پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا, وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماب کا, وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماب کا. قربانیوں کا سلسلہ جب شروع ہوا, رات کی بات تو میں نہیں کر سکتا, بہت گفتگو ہے آج کے شب کہ شب عاشور کیا واقعات پیش آئے. سب سے اہم واقعہ جو شب عاشور پیش آیا, وہ امام حسین کا چراغ گل کرنے کا واقعہ ہے. تاریخ کہتی ہے امام حسین کہہ رہے تھے یہ لوگ میرے خون کے جان کے پیاسے ہیں، میرے اصحاب تمہیں اگر جانا ہو تو چلے جاؤ، رات کی تاریکی ہے، اگر تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ حسین کہیں دیکھ نہ لیں، اور اب آپس میں اگر ایک دوسرے سے شرم محسوس کرتے ہو تو دیکھو میں شراب گل کر لیتا ہوں، اب اس شام کی تاریکی میں جو کہیں جانا چاہتا ہو چلا جائے، میں اس سے کوئی موقع نہیں، میں اپنی بیعت بھی ان کے سروں سے اٹھا رہا ہوں، دیکھو تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن اصحاب نے یہی کہا، آقا ہم آپ کو دشت بنانے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، فرزند فاطمہ کی غربت کو دیکھ کر کوئی ایسا نہ تھا، جو جنہیں جانا تھا وہ پہلے ہی چلے گئے، شب عاشور سے پہلے جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، لیکن عاشور کی شب کوئی نہیں گیا۔ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت یہ نہیں کہتی کہ شب عاشور اصحاب حسین سے کوئی اٹھ کے گیا ہو، حسین نے اتنا خالص کر لیا تھا کربلا کو، اتنا پاکیزہ کر لیا تھا کربلا کو کہ عزیزان گرامی کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو قرآن سے واقف نہ ہو، جو اخلاق و کردار سے واقف نہ ہو، جو عمل میں ابو ذر زمان نہ ہو، سلمان وقت نہ ہو۔ امام حسین نے فقیہان عصر کو جمع کر لیا تھا، علماء وقت کو جمع کر لیا تھا، امام حسین نے خط لکھ کے کہا تھا من الحسین الغریب الى رجل فقیہ حبیب ابن المظاہر الاسدی، صرف حبیب فقیہ اصل نہ تھے، مسلم ابن اوسجا بھی فقیہ اصل تھے، اسی سے اندازہ ہوگا کہ پھر جو قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے وارث کربلا آئے گا تو فقیہان عصر کو اپنے قریب کرے گا، دنیا کے فقیہوں کو خط لکھ کے بلائے گا کہ میں خون حسین کا بدلہ لینے جا رہا ہوں، امام مہدی آئیں گے تو وقت کے فقیہوں کو جمع کریں گے، وقت کے حافظان قرآن کو جمع کریں گے۔ عزیزو حفظ قرآن امتیاز ہوگا لشکر مہدی کا، لشکر مہدی میں آنا ہے تو قرآن کی تفسیر جاننا ضروری ہے، امام مہدی کے لشکر میں آنا ہے تو حفظ قرآن ضروری ہے، لشکر مہدی میں آنا ہے تو علم دین ضروری ہے، لشکر مہدی میں آنا ہے تو اخلاق کی بلندی ضروری ہے، لشکر مہدی میں آنا ہے تو کردار کی طہارت ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے، دلیل کربلا ہے، دلیل کربلا ہے، کربلا میں 72 تھے اور امام مہدی کو 313 ایسے کربلا والے چاہیے جیسے 72 گزرے ہیں، ایسا علم چاہیے، ایسا تقویٰ چاہیے، ایسی پاکیزگی چاہیے، ایسا علم، ایسی حکمت، ایسی طہارت، ایسی شرافت، ایسی عدالت، ایسی امانت چاہیے۔ یہ نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ آپ کہتے ہیں وہ ویسے کیسے بنیں گے، ویسے کیسے بنیں گے تو وہب کیسے بن گئے، وہب کون تھے، وہب قلبی کون تھے، کربلا میں صرف آقا نہیں غلام بھی تھے۔ ہم نہیں کہتے حر بن جائیں، حر یا غلام بن جائیں، ہم نہیں کہتے کہ ابو ذر بن جاؤ، ابو ذر کا غلام جون بن جاؤ، ہم نہیں کہتے کہ اصحاب بن جائیے، اصحاب کے غلام تو بنیے، کم سے کم ہم غلام بن کر اپنے آقاؤں کے ساتھ شرکت تو کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا مگر ادھر سے کتنے ادھر آئے، صبح ہوتے ہی ہر چلے آئے، کون تھے ہر، بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، زور بازو کا نمایاں تھا، بھرے کانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، برچھیوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے، خود رومی کی جو زو تابا پلٹ جاتی تھی، چشم خورشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی، وہ ہر، وہ ہر دلاور۔ شجاعت دیکھنا ہو تو ہر کے پاس آ کے دیکھیں، تازہ دم لشکر کو چھوڑ کر اسلحہ پھینک کر تلوار زمین پہ پھینک کر اپنی سرداری اپنی ابوہت اپنی شان اپنی شوکت اپنا لشکر کی سرداری سب کچھ چھوڑ کے خود سر کو نوڑایا ہوا آ رہا ہے, سر جھکایا ہوا آ رہا ہے, جیسے جیسے غلام آتے ہیں آقا کی خدمت سے اس طرح سے آیا اور آ کے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ادب ہے, یہ اخلاق ہے, یہ کردار ہے. کردار اگر کسی کے پاس بھی ہو آخری لمحوں میں صحیح وہ کھنچ کے ادھر ضرور آئے گا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ مجلس حسین کا معجزہ ہے. ارے نسلوں کی تاثیر بدل جاتی ہے, اگلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدلتی, نسلوں سے جو ابھری تھی وہ تصویر بدلتی. فرزند یزید اور تخت حکومت سے ہو بیزار, تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی. اس معجزے کا نام مجلس حسین ہے جو تاثیر بدل دیتی ہے قوموں کی. اور حور کو ایک ظالم کے لشکر میں پرورش پانے والے کو حور میں دلاور بنا دیتی ہے, کردار کا غازی بنا دیتی ہے اور توبہ کر کے یحب التوابین کی فہرست میں آ جاتے ہیں, صبر کر کے یحب الصابرین کی فہرست میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن کر حسین کے قدموں پہ جانے سر. اور جب سلسلہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا زہر عاشور تک آہستہ آہستہ سلسلہ جاری رہا, لیکن زہر عاشور کی نماز کے بعد خود نماز کے دوران شہادت واقع ہوئی ہے. امام حسین نے نماز کی حالت میں اپنے اصحاب کو سامنے پھیلایا ہے. ایسا وقت تو نہیں آیا. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی مسلمانوں کے جتنے فرقے اس وقت موجود ہیں, کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے. امتیاز جو ہم کو حاصل ہے, ہم بھی مسلمان سب مسلمان, لیکن فرق ہم میں اور دوسروں میں یہ ہے کہ ہماری نماز میں حیا علی خیر العمل ہے. کوئی نماز ایسی, کوئی اذان مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے کہ جس اذان میں حیا علی خیر العمل نہ ہو. یہ حیا علی خیر العمل ہماری پہچان ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگ بھی لڑتے ہیں تو نماز کی خاطر. لوگوں نے حیا علی خیر العمل کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگ جہاد سے دور نہ ہو جائیں. جہاد کو خیر عمل بتانے کے لیے نماز کو سبک کیا گیا, نماز کو ہلکا کیا گیا کہ اور بھی کوئی کام ہے نماز کے علاوہ اور وہ کام اہم ہے نماز کے علاوہ. ہم نے کہا کوئی کام اہم نہیں ہے نماز کے علاوہ. یہ فرق ہے ہمارا تمام مسلمانوں کے میں, فرقوں میں امتیاز ہے کہ ہم نماز والے مسلمان ہیں, ہم نماز میں حیا علی خیر العمل کہنے والے مسلمان ہیں. جنگ صفین میں تیروں کا میں برس رہا ہے, مسلح بچھا دیا علی نے, صحابی نے آ کے کہا یا علی یہ جنگ کی حالت میں نماز کیسی؟ علی نے کہا ہماری جنگ اسی نماز کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے. عزیزان گرامی ہمارے ہاتھ میں تلوار ضرور ہے لیکن یہ تلوار حفاظت نماز کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو یہ طاقت کو نماز برپا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے پیروں کے میں برسنے پر اس وقت نماز پڑھا ہے. حسین نے یہ بتا دیا کہ کربلا کا امتیاز نماز ہے. ہم نماز والے مجاہد ہیں, بے نمازی مجاہد نہیں, با نماز مجاہد. دونوں میں فرق ہے. ایک خدا کے لیے جنگ لڑنے والا ہے, ایک نفس پرستی کی جنگ لڑنے والا ہے. تم جذبات کے اظہار کرنے والے مسلمان ہو, اللہ کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو. اللہ کا ماننے والا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو عین جہاد میں نماز پڑھتا ہے, نماز چھوڑ کے جہاد نہیں کرتا. یہ پہچان ہے. نماز چھوڑ کر جو جہاد کرے وہ ہوا پرست ہے, جو نماز کے ساتھ جہاد کرے وہ خدا پرست ہے. خدا پرستوں میں اور نفس پرستوں میں یہی فرق ہے. مجاہدین میں دہشت گردوں کا فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ دہشت گرد نماز کو ثبوت کر دیتے ہیں, مجاہدین نماز کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں. اب فیصلہ کرنا ہے آپ کو, کل زہر عاشور فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون سا مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے اور کون سا مسلمان ہوا پرست ہے، جذبات کی پیروی کرنے والے، خواہشات نفس کی پوجا کرنے والے مسلمان نہیں ہوتے تو شیعہ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، شیعہ بننا ہے تو حر بننا ہوگا، ان خطا کلی حاصل ہوگا دنیا سے تو اللہ سے قربت حاصل ہوگی. اگر آپ کا دامن الجھا ہوا ہے دنیا سے تو آپ دیندار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی خواہشات اگر دنیا سے جڑی ہوئی ہے تو آپ حر نہیں بن سکتے. حر بننے کے لیے آپ کو دنیا کو چھوڑنا ہے، تب تو تاج چھوڑنا ہے. آئیے حر بننے کے لیے کربلا کے میدان میں. آج کی رات امام حسین نے مہلت مانگی، ہمیں امام حسین کی تاجتی کرنا ہے نا، تو امام حسین نے مہلت مانگی. کس بات کی مہلت مانگی؟ آج کی شب ایک اور عمل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو دو رکعت نماز ہے، ایک ہم 50 قل واللہ والی، اور 100 رکعت نماز ہے ایک الحمد ایک قل واللہ کے ساتھ، یعنی دو دو رکعت کر کے 50 نمازیں پڑھنا ہے آپ. یہ ایک اعمال ہے. ایک عمل ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ذکر انسان کو قوت بخشتا ہے. تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی. ایک شب کی مہلت امام حسین کے سپاہیوں کو بھوک میں پیاس میں اضافہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور ادھر دشمن سیراب ہو رہا ہے، کل جب جنگ شروع ہوگی تو ادھر تازہ دم لشکر ہوگا اور ادھر امام حسین کا کمزور لشکر ہوگا، تو آپ بتائیے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے مجاہدین میدان میں کیسے اتریں گے اس لشکر کے مقابلے میں جو سیراب لشکر ہے؟ لیکن یہ کیسی جنگ تھی کربلا کے میدان میں، ادھر گھوڑے سیراب ہو رہے تھے، لشکر سیراب ہو رہا تھا، ادھر حسین کی پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن امام حسین ایک رات کی کہ تم تلواروں کو سائیکل کرو ہم گردنوں کو مضبوط کریں گے، تم بچیوں کو سائیکل کرو ہم کلیجوں کو سائیکل کریں گے، کل جو مقابلہ ہوگا تو برسیاں سینوں سے ٹکرا کے برسی کی انی ٹوٹنے والی ہے، کل جو میدان جنگ میں چیز کردار کی جنگ میں حسین ایسے غالب آ جائیں گے کہ امام حسین آج کی رات عبادتوں میں بسر کر کے اپنے لشکر کو قوی کر رہے تھے، اپنے لشکر کے سینوں کو مضبوط کر رہے تھے کہ کل جب مارے گئے کارزار ہوگا تو ایک قدم بھی ہمارے مجاہدین کا پیچھا نہ ہٹے. جب صبح ہوئی تو دنیا نے دیکھ لیا کہ حسین کی تربیت کے نمونے جب میدان میں آئے تو کوئی میدان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. بچے بھی کہہ رہے ہیں ارے کیسا درد دیا ہے، اور کس کو درد دیا ہے؟ جو پہلے سے مرنے کے لیے آئے ہیں انہیں شوق شہادت دلا رہے ہیں. تو اتنا شوق شہادت بڑھ گیا کہ کل حسین کے لیے مشکل ہو گئی کہ ان کو اجازت خون بہ گیا، اکبر زمین پر آ گئے،
دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، امام حسین آواز کے سہارے اپنے لال کے قریب پہنچے، باپ نے گھٹنوں کو زمین کر اللہ جمایا، نجف کا روکیا، مرضی کی علی کو سینے سے نکالا، 57 برس کا بوڑھا اب کڑیل جوان کا لاشا اٹھا رہے ہیں، دو لاشے بہت سنگین تھے، ایک علی اکبر کا لاشا، ایک علی اصغر کا لاشا، علی اصغر کا لاشا، آپ کہیں گے علی اصغر کا لاشا تو وزنی رہا ہوگا، لیکن علی اصغر کا لاشا تو ہلکا تھا، لیکن علی اصغر کا لاشا حسین سے سنبھالا نہ گیا، کبھی آگے بڑھتے ہیں حسین، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں حسین، انا للہ وانا الیہ راجعون کہیں گے، آگے بڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام یہ سوچتے ہوں گے میں معصوم ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں، اگر رباب کیسے برداشت کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو عظمت خدا بندی میں کوئی جملہ زبان سے نکل جائے، عظمت کربلا پہ حرف آ جائے، آنے کے بعد کہاں ربا، پہلے بات ہے صبر کرنا، اپنی زبان سے جملہ بھی مرضی خالق کے خلاف نہ نکلے، بس سال ہے صبر لے لیا، گودی میں حوالے کر دیا، ماں نے بچے کو لے لیا، اور لینے کے بعد دیکھا، اس لیے کہ ہر ماں کو اپنے بیٹے کی شہادت کا یقین تھا، ام لیلہ کو علی اکبر کی شہادت کا یقین تھا، ام فروہ کو قاسم کے لاشے کا انتظار تھا، زینب کو اور محمد کے لاشوں کا انتظار تھا، لیکن رباب کو اپنے نونہال کے لاشے کا انتظار نہ تھا، اسی لیے کہا والی کیا بچہ پانی پی کے واپس لوٹ آیا، تو کہا رباب کچھ نہ کہنا، ہمارا تمہارے حوالے لینے کے بعد اتنا کہا، کیا اس جس کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن اس مصیبت پر بھی میں صبر کروں گی، صبر صبر، کربلا کے میدان میں اس قدر مرحلے صبر سے حسین آگے بڑھ گئے کہ بیویوں کو صفوں کے درمیان میں ٹھہرا کے کہا، اب حسین کو رخصت کرو، تم نے علی اکبر کو رخصت کیا تھا، قاسم رخصت ہوئے، اب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں داخل ہوئے، کہا بیویوں السلام علیکم یا بنات رسول اللہ، اے بنات رسول آپ پہ سلام، السلام علیکم یا سکینہ، السلام علیکم یا رقیہ، السلام علیکم یا زینب ام کلثوم، بیویوں نے کہا ہوگا ہم نے آپ کے لیے اکبر کو قربان کر دیا، اب ہماری گودی میں کچھ نہیں رہا جو آپ پر فدا کر دیتے، بیویوں نے خدا حافظ کہا، حسین مقتل کی طرف روانہ ہوئے، واپس نہیں آئے، حسین مقتل سے واپس نہیں آئے، خون میں ڈوبا ہوا سلجنا واپس آیا، بیویاں خیمے میں حسین کا انتظار کر رہے تھے، جب سلجنا آیا تو بیویوں نے پوچھا بتا میرا رہوار کہاں ہے، اے سلجنا بتا تیرا سوار کہاں ہے، بتا حسین کو کہاں چھوڑ آیا، ایک مرتبہ اس نے اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو یقوت حسین کا ہے، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین والا حسین کربلا، حسین شہید
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تقول سيدي.